بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین، پروگرام اخبارات کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہیں، امید کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر عافیت سے ہوں. آج کے پروگرام میں بھی ایران، ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا مختصر سا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. سب سے پہلے پروگرام میں شامل کریں گے روزنامہ جوان سے انتخاب کی گئیں کچھ اہم سرخیوں کو. عراق میں ایران کی مداخلت کے دعوے بے بنیاد ہیں، قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری. فلوجہ کا البوزید علاقہ داعش کے دہشت گردوں سے چھڑا لیا گیا. دہشت گرد سعودی عرب سے عراق میں داخل ہو رہے ہیں، عراق کے سیکیورٹی ذرائع. روزنامہ جوان نے اپنی سرخی مغربی کمپنیاں ایران سے مذاکرات کر رہی ہیں روحانی کے ذیل میں لکھا ہے. صدر مملکت نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف مغرب کی پابندیاں جاری رہنا ممکن نہیں ہے. ڈاکٹر حسن روحانی نے اتوار کو تہران میں جنوبی افریقہ کے بین الاقوامی تعاون اور روابط کی وزیر کوانا ماشا بوانے کے ساتھ ملاقات میں ایران کی پرام ایٹمی سرگرمیوں کے سلسلے میں جنوبی افریقہ کے موقف کو سراہتے ہوئے کہا، ایران کے خلاف غیر منصفانہ پابندیاں جاری رہنا ناممکن ہے اور مغربی کمپنیاں اس وقت ایران کے ساتھ مذاکرات اور تعاون کے سمجھوتے کر رہی ہیں. انہوں نے تشدد، انتہا پسندی اور دہشت گردی کو ترقی پذیر ملکوں اور پوری دنیا کے لیے اہم مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران جنوبی افریقہ کے ساتھ تعلقات میں توسیع کا خواہاں ہے. روزنامہ جوان نے عراق میں مذہبی قیادت اور عوام کی ہوشیاری عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے، ایک نظر ڈالیں گے اس مضمون کے کچھ اہم اقتباسات پر.
سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے سیکیورٹی کی خریداری کے عنوان سے ایک نئے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا. اس منصوبے کے تین پہلو تھے، ایک تو یہ کہ عرب رجعت پسند حکومتیں پیسے دیں، دوسرے یہ پیسے طالبان کے کمانڈروں کو دیے جائیں تاکہ وہ نیٹو اور مغربی اتحاد کے فوجیوں پر حملے نہ کریں، اور تیسرے یہ کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات اور تعاون سے امریکہ کو بھی نفع حاصل ہو. یہ پورا منصوبہ امریکہ کو درپیش مالی بحران کے سبب تیار کیا گیا ہے. رجعت پسند عرب حکومتوں نے شام میں $10 ارب خرچ کیے تاکہ القاعدہ کے دہشت گردوں کے ذریعے شام کی حکومت کو سرنگوں کر دیا جائے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دہشت گردوں کی حیوانی اور غیر انسانی ماہیت سے آگاہی حاصل کر کے شام کے عوام نے صدارتی انتخابات میں بشار اسد کو بھرپور ووٹ دیے، اور ساتھ ہی شام کی فوج اور صہیونیت مخالف محاذ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آیا، جس کے بعد شام میں ہزیمت اٹھانے والے دہشت گردوں نے اپنے آقاؤں سے ہی بدلہ لینے کا فیصلہ کیا. برسلز میں ایک نشست میں مغربی انٹیلیجنس کے عہدیداروں نے فیصلہ کیا کہ پراکسی وار کے ان مہروں کو کسی دوسرے مقام پر منتقل کر دیا جائے تاکہ وہ خود امن و سلامتی سے رہ سکیں. اسی کے بعد شام میں داعش اور النصرہ کے درمیان ہونے والی جھڑپیں رک گئیں اور داعش نے عراق میں ریشہ دوانی شروع کر دی. اس دوران کچھ سیاسی رہنماؤں نے بھی، جن کے پاس دہشت گردی کا کارڈ کھیلنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے، اقتدار میں آنے کے لالچ میں نام نہاد شیعہ سنی اور عرب و عجم کی مضحکہ خیز جنگ چھیڑ دی، جبکہ انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے عراقی معاشرہ خوفزدہ ہونے کے بجائے زیادہ متحد ہو رہا ہے اور پوری طرح سے بیدار مرجعیت کے پرچم تلے خونخوار درندوں سے مقابلے کے لیے دسیوں لاکھ کا لشکر تیار کر رہا ہے. مذہبی قیادت کی ہوشیاری و بصیرت اور شیعہ سنی عوام کی با ایمان موجودگی نے دہشت گردوں کی دھمکیوں اور ان کے خطرات کو عراق میں قومی اتحاد و اقتدار کو مضبوط بنانے کے ایک موقع میں تبدیل کر دیا ہے.
یہ تھا روزنامہ جوان، جس کی کچھ اہم سرخیاں اور اس مقالے پہ ہم نے ایک مختصر سی نظر ڈالی. اب ٹائم ہوتا ہے ایک بریک کا، ایک بریک لیں گے اور آپ کو لیے چلیں گے دہلی اسٹوڈیو، ہمارے ساتھ رہیے.
Thank you.
ہمارے ساتھیوں نے بتایا ہے. دہلی سے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھی اطہر سعید. جی اطہر, پروگرام میں خوش آمدید.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہوں میں اطہر سعید. ناظرین, دہلی سے آج شائع ہوئے بیشتر اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے بھوٹان دورے سے جڑی خبروں کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے. روزنامہ راشٹریہ سہارا نے اس خبر کو سرخی دی ہے, غیر ملکی دورے پر بھوٹان پہنچے مودی کا زوردار استقبال. ناظرین, روزنامہ راشٹریہ سہارا کی دیگر اہم سرخیاں اس طرح ہیں. پاکستانی فضائیہ کی شمالی وزیرستان میں بمباری, مہاراشٹر میں مسلمانوں کے ریزرویشن کے لیے کارروائی شروع. ناظرین, روزنامہ راشٹریہ سہارا نے اپنے ادارے میں سرکار کے لیے نیا سردرد کے عنوان سے لکھا ہے کہ بی جے پی نے اقتدار میں آنے سے قبل جس اچھے دن آنے کی پیش گوئی کی تھی, اقتدار میں آنے کے بعد اس اچھے دن کو لانا اس کے لیے ایک بڑا سردرد بن گیا ہے. عوام کے لیے سب سے دلکش ایشو یہی تھا کہ آنے والی سرکار کمر توڑ مہنگائی سے نجات دلا دے گی اور مودی سرکار کے اقتدار سنبھالتے ہی ملک میں ہر طرف خوشحالی کا دور دورہ ہو جائے گا. اقتدار میں آنے کے بعد بی جے پی کو اچھی طرح یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ مہنگائی کے افریت کے چنگل سے عوام کو نجات دلانا ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہے. مہنگائی سے نجات پانے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کابینہ کے سینئر لیڈروں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں اور اس بات پر غور و خوض کیا جا رہا ہے کہ کس طرح اس پر قابو پایا جائے. اخبار آگے لکھتا ہے کہ بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ ڈیزل اور پیٹرول کے دام بڑھانے کا اختیار تیل کمپنیوں سے لے کر سرکار اپنے پاس رکھ لے گی, لیکن موجودہ سرکار نے بھی عوام مخالف روش اختیار کرتے ہوئے تیل مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کا اختیار تیل کمپنیوں کے ہاتھوں میں سونپ دیا ہے. ظاہر ہے کہ ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے سے اس کا اثر دوسری ضروری اشیاء, خاص طور پر اشیاء خوردنی پر پڑنا ناگزیر ہو جائے گا. اخبار آخر میں لکھتا ہے کہ حکومت کے سامنے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ محکمہ موسمیات کی کمزور مانسون کی پیشگوئی کی وجہ سے ہے, جس کا اثر خریف کی فصلوں پر پڑے بغیر نہیں رہے گا اور جس کے سبب دھان, مکہ, سویابین اور کپاس کی فصلوں پر خراب اثر پڑے گا, ان کی قیمتیں بڑھیں گی. خوردنی اشیاء کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی کا جو بوجھ بڑھے گا وہ سرکار کے لیے کسی بڑے چیلنج سے کم نہیں ہوگا. اور آئیے ناظرین, اب نظر ڈال لیتے ہیں روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی خاص سرخیوں پر. ملک کے اقتدار اعلیٰ سے کوئی سمجھوتا نہیں, وزیر دفاع, آندھر پردیش کو خصوصی ریاست کا درجہ ملے گا, وینکیا نائیڈو, ہندوستانی شہریوں کو عراق کا سفر نہ کرنے کا مشورہ. ناظرین, روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے اپنے ادارے میں راجیہ سبھا میں بل پاس کرانا آسان نہیں کے عنوان سے لکھا ہے کہ 19 جون کو راجیہ سبھا کے الیکشن ہونے والے ہیں. این ڈی اے کو 543 ارکان والی لوک سبھا میں 334 ارکان کی اکثریت حاصل ہے, لیکن قانون بنانے یا ترمیم کرنے میں اسے دشواری پیش آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2250 ممبران والی راجیہ سبھا میں این ڈی اے کے صرف 58 ارکان ہیں اور یہ صورتحال آئندہ 5 سال تک برقرار رہے گی. حکومت کے لیے راحت کی بات صرف یہی ہے کہ راجیہ سبھا میں یو پی اے کو بھی اکثریت حاصل نہیں ہے. اخبار آگے لکھتا ہے کہ 2016 میں 67 ممبران پارلیمنٹ کی مدت کار ختم ہو رہی ہے, ان میں سے 7 بی جے پی کے ہیں. 2 سالہ الیکشن میں بی جے پی کو 14 سیٹیں ملنے کی امید ہے, یعنی 7 سیٹوں کا فائدہ. تب اس کے ممبران پارلیمنٹ کی تعداد بڑھ کر 51 ہو جائے گی, پھر بھی اکثریت سے بہت دور. 2017 میں بی جے پی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, جبکہ 2018 میں ہونے والے 65 سیٹوں کے الیکشن میں بی جے پی 20-21 سیٹیں حاصل کر سکتی ہے, جبکہ خالی ہو رہی سیٹوں میں سے 14 بی جے پی کی ہی ہوں گی, یعنی 6 سے 7 ارکان کا فائدہ. ایسی صورتحال میں بی جے پی کے پاس قانون پاس کرانے کے 2 راستے ہوں گے. پہلا, بیجو جنتا دل, ٹی ڈی پی, انا ڈی ایم کے, سماج وادی پارٹی اور بی ایس پی جیسی پارٹیوں سے حمایت لینا, اور دوسرا, دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس طلب کرنا. دونوں ایوانوں میں کل 795 ممبران میں سے این ڈی اے کے 394 ممبران ہیں, یعنی اکثریت سے بہت قریب. اخبار آخر میں لکھتا ہے کہ راجیہ سبھا کبھی تحلیل نہیں ہوتی, ہر دوسرے سال بعد 1/3 سیٹوں کے لیے الیکشن ہوتا ہے. اس بار 19 جون کو یہ الیکشن ہو رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت راجیہ سبھا میں بلوں کو پاس کرانے کے لیے کون سا راستہ منتخب کرتی ہے. لوک سبھا میں اگر کوئی بل پاس ہو بھی گیا تو راجیہ سبھا میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور آئیے ناظرین, اب رخ کرتے ہیں روزنامہ انقلاب کا اور ڈالتے ہیں اس کی اہم سرخیوں پر ایک نظر. بیاس ندی کا حادثہ, مزید 16 طلبہ کی لاشوں کی تلاش کے لیے مہم جاری. عراق میں کشیدگی, عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ. افغانستان میں صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے ووٹوں کی گنتی شروع. ناظرین, روزنامہ انقلاب میں موضوع گفتگو کے تحت یامین انصاری کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے, کچھ تو سخت پیغام دیجئے اکھلیش یادو. مضمون نگار لکھتے ہیں کہ کہیں قتل، کہیں آبرو ریزی، کہیں لوٹ مار، کہیں فرقہ وارانہ تشدد اور کشیدگی، تو کہیں سیاسی انتقام کے تحت جان لیوا حملے۔ اتر پردیش میں اس طرح کی خبریں روز کا معمول بنتی جا رہی ہیں۔ وہیں وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو ابھی تک یہ پیغام دینے میں ناکام رہے ہیں کہ وہ بھی شرپسندوں اور قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کر سکتے ہیں۔ آخر کیوں؟ کون سی ایسی وجوہات ہیں جو اکھلیش یادو کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے ہیں؟ کیا وہ کوئی سخت کارروائی کرنا نہیں چاہتے یا کر نہیں پا رہے ہیں؟ مضمونگار آگے لکھتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ شرپسند اور فرقہ پرست طاقتیں کسی خاص منصوبے کے تحت ریاست میں لاقانونیت اور بد امنی کا ماحول قائم کرنے کی کوشش کریں، جس سے کہ آئندہ بھی اس ماحول کا سیاسی فائدہ اٹھایا جا سکے۔ پھر بھی ایسی سازشوں اور منصوبوں کو ناکام بنانے کی ذمہ داری حکومت اور انتظامیہ کی ہی بنتی ہے۔ مضمونگار آخر میں لکھتے ہیں کہ اب بھی اگر چاہیں تو اکھلیش یادو اپنے طرز عمل میں تبدیلی لا کر حکومت کی شبیہ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوا۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت شکریہ اتھر آپ کا۔ یہیں ہم دہلی اسٹوڈیو کا بھی شکریہ ادا کریں گے، اور اب یہاں باری ہے ایک بریک کی۔ بریک لیں گے اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ قدس کی کچھ اہم سرخیوں پر ایک نظر۔ ایران کے خلاف غیر منصفانہ پابندیاں جاری نہیں رہ سکتی، صدر مملکت۔ اپارٹھائیڈ کے خلاف جدوجہد ایران اور جنوبی افریقہ کے مضبوط رشتوں کا باعث ہے، ظریف۔ لازغیا کے علاقے میں شامی فوج کی زبردست پیش قدمی۔ روزنامہ قدس نے اپنی سرخی عراق میں کسی بھی طرح کی غیر ملکی فوجی مداخلت کے مخالف ہیں، افخم کے ذیل میں لکھا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے عراق میں ہر طرح کی غیر ملکی فوجی مداخلت کی مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ مرضی افخم نے اخبار نویسوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عراق میں دہشت گردی اور شدت پسندی کا مقابلہ کرنے کی ضروری فوجی صلاحیت اور عوامی محرکات موجود ہیں۔ انہوں نے عراق میں ایرانی فوجی بھیجے جانے سے متعلق رپورٹوں کو بے بنیاد بتاتے ہوئے کہا کہ ایسا ہر قدم جو عراق میں حالات کو مزید پیچیدہ بنا دے عراق اور علاقے کے حق میں نہیں ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا خیال ہے کہ یقینی طور پر عراقی عوام کا قومی اتحاد، یک جہتی اور ہم آہنگی دہشت گردی کے موجودہ بحران کو پوری طرح سے ختم کر سکتی ہے۔ روزنامہ قدس نے عراق کے حالیہ واقعات میں سعودی عرب، قطر اور ترکی کا کردار عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے۔ ایک نظر ڈالیں گے مضمون کے کچھ اہم اقتباسات پر۔
داعش کی جانب سے موصل پر قبضے کے بعد بعض عراقی حکام نے کہا ہے کہ قطر اور سعودی عرب نے ان واقعات کو عملی جامہ پہنایا ہے، جبکہ ترکی نے ان کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ ان تین ممالک میں سعودی عرب کا کردار تو پوری طرح واضح ہے، بلکہ اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ ان کارروائیوں کا حکم براہ راست ریاض سے جاری ہوا ہے۔ قطر بھی اس طرح کے شیطانی منصوبے میں ملوث رہا ہے۔ اس نے شام میں تکفیری دہشت گردوں کو مسلح کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے، تاہم یہ بات بھی عیاں ہے کہ دوحہ داعش کو پسند نہیں کرتا۔ قطر شام میں نصرہ فرنٹ کا حامی ہے اور داعش نصرہ فرنٹ کا سب سے بڑا دشمن ہے، تو پھر کس طرح قطر عراق میں داعش کی حمایت کر سکتا ہے؟ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ عراق میں موجودہ کارروائیوں میں داعش کا نام ایک اہم بات کو چھپانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سازش عراقی فوج اور حکومت سے الگ تھلگ کر دیے گئے باسی عناصر نے تیار کی ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ ایک طرح کی بغاوت ہے۔ جن علاقوں پر قبضہ کیا گیا ہے وہ صدام کی تصویروں سے بھر گئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عراق کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے اور اس میں دور اور قریب کے بہت سے ممالک کے مفادات وابستہ ہیں۔ جہاں تک ترکی کی بات ہے تو کافی عرصے سے نوری مالکی اس کی نظروں میں کھٹک رہے ہیں، تاہم وہ عراق کی مرکزی حکومت کو کمزور بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اسے خوف ہے کہ اس سے عراقی کردستان خود مختاری کی راہ پر بڑھنے لگے گا اور پھر ترکی میں واقع کرد علاقوں میں بھی اسی طرح کی تحریکیں اٹھنے لگیں گی۔ ترک وزیر اعظم اردوغان چاہتے ہیں کہ عراق میں حکومت اہل سنت کے ہاتھ میں آ جائے اور عراق میں بد امنی پھیلا کر حکومت کی تبدیلی کی کوشش کو موجودہ بحران میں ترکی کے ملوث ہونے کی دلیل قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ موصل میں ترک سفارتکاروں کو یرغمال بنایا جانا ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا تاکہ انقرہ اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا جواب دے سکے اور خود کو ان معاملات سے بری ذمہ ثابت کر سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بغداد کے اس فتنے سے سرخرو ہو کر باہر نکلنے کی صورت میں خود قطر، سعودی عرب اور ترکی کے لیے اس کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں۔
ناظرین، ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں کہ آج بھی ہمارا رابطہ اسلام آباد اسٹوڈیو سے برقرار نہیں ہو پایا، تو اب باری ہے بین الاقوامی میڈیا سے انتخاب کیے گئے کچھ سیاسی کارٹونوں کی، تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔